ってな。 مشہور معروف آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول اس حکم کو پہنچا دیجئے. ما انزل الیک من ربک، یہ حکم کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے. اور پھر انداز آیت دنیا کو متوجہ کر رہا ہے کہ آج کا یہ حکم اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ لم تفعل، کہ اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا، آج اس حکم کو نہ پہنچایا، آج اس ولایت کو اعلان نہ فرمایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا. اور واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور ان اللہ علی یهدی القوم الکافرین، کہ اللہ کفار کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ ظاہر سی بات ہے جب ولایت کی بات آئے، ہماری نگاہوں میں ایک مرحلہ اس کا اعلان ولایت کا اس حد تک بھی رہے کہ یہ حکم اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اپنے انتہائی محبوب ترین ذات یعنی پیغمبر اکرم، جس نے تبلیغ رسالت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنی زحمتیں کی تھیں، اس عمر زمین پر اپنی زحمت کسی نے دین کے لیے نہ کی. جن مشقتوں سے پیغمبر اکرم گزرے، کوئی اور ذات ان مراحل سے نہیں گزری. خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس راستے میں جتنی اذیتیں اور تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں، کسی نے نہیں اٹھائی. ایک طرف وہ ساری زحمتیں، ساری مشقتیں، ساری قربانیاں، لیکن آخری مرحلے پر آ کر اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اگر آج اس ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. خود یہ جملہ اس بات کی دلیل تھی کہ آج کے حکم کی اہمیت، آج کے اعلان کی اللہ کی نگاہ میں اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک طرف پورا دین ہے اور ایک طرف آج کا اعلان ہے، ایک طرف پورا دین ہے اور ایک طرف ولایت کا اعلان ہے، ایک طرف مکمل دین ہے اور ایک طرف ولایت امیر المومنین ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ در حقیقت ولایت نام ہی ہے مکمل دین کا. اگر ولایت امیر المومنین تک انسان نہ پہنچ سکے تو گویا اس نے دین کو نہیں پہچانا ہے، وہ دین تک نہیں پہنچا ہے. دین اسی وقت مکمل ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے روزانہ تلاوت کی ہے، اس میں صاف صاف اعلان ہی تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جب ولایت علی آ گئی، ولایت علی کا اعلان ہو گیا، ولایت علی کو پہنچا دیا گیا، تب ہم نے دین کو مکمل کیا ہے. گویا اس ولایت کے بغیر دین نامکمل ہے، اس ولایت کے بغیر دین پورا نہیں ہے، اس ولایت کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. اگر یہ ولایت اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس ولایت کو نہ پہنچایا تو گویا کوئی بھی دار رسالت انجام نہ دیا، کوئی بھی آپ نے تبلیغ رسالت نہ کی، کوئی بھی تبلیغ اور کوئی بھی زحمت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس مرحلے کو انجام نہ دے. اور یہاں پر اپنے جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس مرحلے پر جب پیغمبر نے آیت پر عمل کیا ہے، اللہ کے حکم کو پہنچایا ہے، تو آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ تقریباً 120,000 کا مجمع پیغمبر کے ساتھ تھا، 120,000 اصحاب پر مشتمل افراد پیغمبر کے ساتھ تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر درمیان میں ہے، کچھ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں اور ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. جب آیت نازل ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم نے جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا ہے، اور جب سب جمع ہو گئے تب اعلان ولایت کیا ہے. گویا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان اس وقت ہوا ہے جب سب جمع ہو گئے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس مجمع میں سب اپنے نہیں تھے بلکہ ہر طرح کے افراد تھے، سب پیغمبر کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا تھا، ورنہ اس کے لیے صاف صاف سورہ منافقون دلیل ہے. جب ہر طرح کے افراد تھے اور پیغمبر نے سب کو جمع کر لیا ہے تب اعلان ولایت کیا ہے، جب سب کا انتظار کر لیا ہے تب امیر المومنین کی ولایت کو پہنچایا ہے. اب اگر اس اعلان ولایت کے بعد ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا، آنے والے ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ولایت کو دوسروں تک پہنچائے، اس ولایت کو منتقل کرے، اس ولایت کو منتقل کرتا رہے. اگر پیغمبر اکرم نے یہ ذمہ داری ہمارے لیے بیان کی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ولایت کو پہنچائے, تو اس ولایت کو پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم ہمارے لیے آئیڈیل ہوں گے, اس ولایت کو پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم ہمارے نمونے عمل ہوں گے. جب ولایت علی کے اعلان کی بات آئی ہے تو پیغمبر نے صرف اپنوں میں اعلان نہ کیا ہے بلکہ آگے بڑھ جانے والوں کو بلایا ہے, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا ہے. گویا ہمارے لیے وہ اعلان تھا کہ ولایت علی وہ چیز ہے کہ جس کا پہنچانا صرف اپنوں میں ضروری نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر انسان تک ولایت علی کا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ولایت علی ایک ایسی چیز ہے کہ آج روئے زمین پر ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ اس حقیقی ولایت تک پہنچے, تاکہ جب علی کی ولایت تک پہنچے گا تبھی ولایت اللہ تک پہنچ سکتا ہے, تبھی اللہ کی ولایت تک پہنچ سکتا ہے, تبھی حقیقی معنی میں اللہ کو پہچان سکتا ہے. آج اگر ہماری ذمہ داری اس سیرت پیغمبر کے اکرم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ ہر ایک تک ہم ولایت پہنچائے, شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ کہیں قیامت کے دن ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی ساتھی, ہمارا کوئی پڑوسی یہ نہ کہہ دے بارگاہ پروردگار میں کہ ایک علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہمارا دوست تھا, ایک علی کا چاہنے والا ہمارا ساتھی تھا, ایک علی کی ولایت کو ماننے والا ہمارا پڑوسی تھا, اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے, اس نے ہم تک علی کی ولایت کو پہنچا ہی نہیں. اگر اس نے ولایت علی کو ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم بھی ولایت علی کو قبول کر لیتے. عزیز و قیامت میں اس پشیمانی سے بچنے کے لیے شاید آج ہم سب کی ذمہ داری یہ بھی ہو کہ ولایت علی کو ہر انسان تک پہنچایا جائے, کم از کم قیامت تو یہ تو کہہ سکے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کیا ہے. اور پھر سب کا انتظار دیکھ لینا, بلکہ سب کا نہیں, آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلانا اور پیچھے بڑھ جانے والوں کا انتظار دیکھنا, اس بات کی بھی دلیل تھی کہ ولایت علی اس چیز کا نام ہے کہ جس میں نہ ایک قدم آگے بڑھا جا سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے رہا جا سکتا ہے. ولایت علی اس نقطے کا نام ہے کہ اگر آگے بڑھ جاؤ تب بھی نقصان اٹھاؤ گے, اگر پیچھے رہ جاؤ تب بھی نقصان اٹھاؤ گے. بغیر مرکز پہ آئے ہوئے تم ولایت علی کو نہیں پہچان سکتے ہو, بغیر محور پہ آئے ہوئے تم حقیقی ولایت کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اگر کوتاہی ہو جائے تب بھی تمہارا نقصان ہے, اگر تم حد سے تجاوز کر جاؤ تب بھی تمہارا نقصان ہے. ولایت علی کا مقصد یہ نہیں ہے. میں نے اسی لیے گزشتہ مجلسوں میں جملہ کہا ہے کہ ولایت امیر المومنین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو ان کے حوالے کر دیں, اور جب ہم اپنی مرضی کو ان کے حوالے کرتے کم از کم ہر چیز میں آل محمد ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہر چیز میں آل محمد ہمارے نمونے عمل ہے. ہم نے کوئی بھی کام کیا ہے آل محمد کو آئیڈیل بنایا ہے, کوئی بھی عمل انجام دیا ہے نمونے عمل آئے آل محمد ہے. آل محمد اگر ہر چیز میں آئیڈیل ہے تو پھر حق کو پہچاننے میں بھی آئیڈیل آل محمد ہونا چاہیے, حق کی معرفت کے لیے بھی آل محمد آئیڈیل ہو. ایک منزل ماننے اور پہچاننے کی یہ بھی تھی کہ اہل بیت نے بھی اللہ کو پہچانا ہے, اہل بیت نے بھی اللہ کی معرفت حاصل کی اور اللہ تک پہنچے. اور دوسروں میں اور اہل بیت میں فرق کیا تھا؟ اللہ کو پہچاننے میں, اللہ تک پہنچنے میں دوسروں میں اہل بیت میں فرق کیا تھا؟ بنیادی فرق جو اہل بیت اور دوسروں میں ہے کہ آل محمد نے اگر اللہ کو پہچانا ہے تو صرف اللہ کے ذریعے سے. معصوم کا جملہ ہے کہ بیگا عرب تو کا پروردگار ہم نے ادھر ادھر سے تجھے نہیں پہچانا ہے بلکہ تجھے تیری ہی ذات سے پہچانا ہے. آج اگر ہمارے پاس پروردگار تیری معرفت ہے تو کوئی اور ذریعہ معرفت نہیں ہے بلکہ تو ہی میرے لیے ذریعہ معرفت ہے. میں نے تجھے سامنے رکھا ہے تب تجھے پہچانا ہے. بظاہر کہہ دینا آسان ہے لیکن آسان منظور نہیں ہے کہ اللہ کے ذریعے اللہ کو پہچان دینا. لیکن دنیا کون ہے جس نے ادھر ادھر سے اللہ کو پہچانا ہے, جس نے مخلوقات سے خدا کو پہچانا ہے, جس نے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی معرفت حاصل کی. لیکن اہل بیت وہ تھے جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ ہی کو مرکز قرار دیا, اللہ ہی کے ذریعے اللہ تک پہنچے ہیں, اللہ کے ذریعے اللہ کو پہچان رہے ہیں, یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے میں بھی ہمارے لیے معیار اللہ ہے. معیار اللہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ کو پہچاننے میں اسی حد تک آگے بڑھیں گے جہاں تک اللہ راضی ہو. اللہ کی معرفت میں بھی ہم اللہ کی خوشنودی اور خوشی کا خیال رکھیں, حتیٰ اللہ کو پہچاننے میں ہم اپنی خوشی کا خیال نہیں کریں گے. اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر اللہ کو پہچانا ہے تو اپنے دل سے نہیں پہچانا ہے, اپنی خوشی کے لیے نہیں پہچانا ہے, اپنی مرضی کے لیے نہیں پہچانا ہے, بلکہ اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے, لہٰذا ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا
جب ہم نے اپنے نفس کو شامل نہیں کیا ہے اس کا مطلب اللہ کے معاملے میں ہم اللہ کی مرضی سے آگے نہیں بڑھے, مرضی کے بغیر آگے نہیں بڑھے. ہم اس حد تک گئے ہیں جہاں تک اللہ راضی ہے, ہم نے کوتاہی نہیں کی. اگر اہل بیت ہر چیز میں آئیڈیل ہے تو پھر حق کو تسلیم کرنے میں بھی آل محمد آئیڈیل ہو. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانے, لیکن کم از کم آل محمد کو پہچاننے کے لیے ہم آل محمد کو معیار بنا سکتے ہیں. ہم آل محمد کو پہچانے یہ کہہ کے پہچانے کہ ہم نے علی کو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے سے, ہم نے حسین کو پہچانا ہے تو حسین کے ذریعے سے. ہمارے لیے آل محمد کو پہچاننے میں کوئی اور معیار نہیں ہے, تنہا آل محمد معیار ہے. جب آل محمد معیار ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم آل محمد کو اسی حد تک مان لیں گے جہاں تک آل محمد راضی ہو. ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آ جائے ہم کہتے ہیں ویسے آل محمد ہے. آل محمد کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس حد تک مانے. آل محمد کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری فکر کہہ رہی ہے اس اعتبار سے آل محمد کے فضائل بیان کرے. آل محمد کے ذریعے آل محمد کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں اتنی ہی زبان کھولے جتنا وہ راضی ہو. ہمیں حق نہیں ہے کہ آگے قدم بڑھا دیں, ہمیں حق نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آ جائے گا, ہمیں حق نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند آئے ہوتے ہیں. نہیں, درمیان میں ہمارا نقصان ہو, ہم معیار بھی اہل بیت کو بنائے. جس حد تک اہل بیت نے اجازت دی ہے اس حد تک ہمارا قدم آگے بڑھے گا, اور جہاں اہل بیت راضی نہیں ہے ہمیں اجازت نہیں ہے قدم آگے بڑھانے. عام طور پر کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ نہیں, ہمارا مزاج یہ ہے, ہماری سمجھ میں آتا ہے, ہماری فکر یہ کہتی ہے. اہل بیت کے مقابلے میں ہماری فکر کی اہمیت کیا ہے؟ آل محمد کے مقابلے میں ہمارے مزاج کی اہمیت کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یہ معیار نہیں ہے. نہیں, اگر ان کو بھی ماننا ہے تو انہیں کے ذریعے سے ماننا ہے, ان کو بھی ماننا ہے ان کی مرضی کا خیال کر کے ماننا ہے, ان کو بھی پہچاننا ہے, ان کو معیار قرار دے کر پہچاننا ہے. جب ایسی شخصیتیں ہو اور پھر اس حد تک اہمیت ہے کہ قرآن نے صاف صاف کہا ہے اسی آیت میں جو میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, آغاز ہی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پھیلائے ہوئے کتنے دن ہو گئے, اسلام کا اعلان کیے ہوئے کتنے دن گزر گئے. کم از کم فتح مکہ ایک ایسا دن تھا 67 ہجری جب مکمل طور پر اسلام کامیاب ہو چکا ہے. اگر ان کفار کی مایوسی کی بات تھی تو کفار کو تو اس دن مایوس ہو جانا چاہیے تھا جس دن پیغمبر اپنے قبضے پر کامیاب ہو گئے, یا کم از کم اس دن مایوس ہو جانا چاہیے تھا جس سے فتح مکہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ مکہ گڑھ تھا, مکہ مرکز تھا, جس دن مکہ فتح ہو گیا ہے اس دن بھی اللہ نے نہیں کہا کہ آج کے دن کفار مایوس ہو گئے. اس دن کے لیے بھی اعلانیہ نہیں ہوا ہے کہ آج مایوسی کا دن ہے کفار کا. اس کا مطلب اگر وہ کفار مراد ہوتے جو ہمارے تصورات میں ہیں, ہمارے ذہنوں میں ہیں, تو حدیث سے ان کی مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ غدیر کے دن ان کے مایوس ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر دوسری طرف جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہاں ہی اور رسول بلغ, اے رسول آپ حکم کو پہنچا دیجئے, اور آخری جملہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, کہ اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا ہے. بھائی مجمع حاجیوں کا ہے, مجمع اصحاب کا ہے, مجمع مسلمانوں کا ہے, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کفار مایوس ہوئے, اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے. بھائی کم از کم جو حج کر کے آ رہا ہو کتنے مسلمان آپ نے دیکھے ہو, ہو سکتا ہے اسلام کا اگر خیال بھی نہ کرتا ہو لیکن جب حج سے واپس آتا ہے کچھ نہ کچھ دن اسلام کا خیال ضرور کرتا ہے, چاہے عام دنوں میں اس کے چہرے پر داڑھی نہ آئے, لیکن جب حج پہ جاتا ہے کچھ تھوڑا بہت خوف خدا دل میں پیدا ہو جاتا ہے, چاہے کچھ ہی دن کے لیے صحیح داڑھی رکھ لیتا ہے, یعنی کچھ دن اسلام کا پاس و لحاظ کرتا ہے. اور وہاں جب پیغمبر کے ساتھ حج پر ہے, ابھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ شامل ہے, اور سب کو صحابی رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے, سب پیغمبر کے ساتھ حج کر کے آ رہے ہیں, اور اس مجمع میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کفار مایوس ہوئے, اس مجمع میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کفار کی مایوسی کا دن ہے, اس مجمع میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کفار کی ہدایت نہیں کرتا. یہ آیات دلیل ہے کہ وہ کفار مراد نہیں ہے جن سے جنگیں ہوئی ہیں, بلکہ اسی مجمع میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں. اب آئیے قرآن کی نگاہ میں دیکھیں کہ قرآن تنہا اللہ کی مخالفت کرنے والے کو کافر نہیں کہتا ہے. جو عام طور پر ہمارے ذہن میں کفار کا ترجمہ ہے, کفار کا مطلب ہے کافر کے معنی ہے کہ جو اللہ کے مقابلے پر اللہ کو نہ مانتا ہوں, اللہ کا انکار کرتا ہوں, یا اللہ کے ضروریات کا انکار کرتا ہوں. اس لیے کہ تبلیغ اسلام اور دین کا مطلب یہ تھا کہ جب اس نے تمہیں پیدا کیا تو تنہا اسی کو خالق مانو. اسلام کا مطلب یہ تھا کہ تم کائنات کے کسی چیز کو اپنا خالق نہ سمجھو, دنیا کی کسی مخلوق کو کوئی طاقتور نہ سمجھو, بلکہ اگر روئے زمین پر کوئی طاقت ہے تو صرف خالق کی طاقت ہے. اگر اس دنیا میں کوئی بھی طاقتور کہنے کے لائق ہے صرف خدا کی ذات ہے. اور جو اس کو نہیں ماننا تھا تو اسلام کی نگاہ میں کافر کہلایا. لیکن ہمارے رہنما کیا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن قرآن میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ قرآن کے واقعات اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو پتا چل جائے کہ فلاں واقعہ ہوا تھا. خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان واقعات سے تم درس لو, ان واقعات سے تم پیغام لو, ان واقعات سے تم عبرت لو, ان واقعات کے ذریعے سے ہم تک پہنچو. اب جتنے بھی واقعات ہیں ان واقعات میں کوئی نہ کوئی پیغام ہمارے لیے ہے. اب ایک واقعہ جو قرآن نے اکثر جگہوں پر ذکر کیا ہے وہ ہے شیطان کا واقعہ, جسے ہم ابلیس کہتے ہیں. اور کل میں نے جو امام کے سلسلے میں جملہ کہا تھا اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ آج کون ایسا مسلمان ہے جسے شیطان کے وجود کا انکار ہو؟ کون ایسا مسلمان ہے جو شیطان کو نہ مانتا ہو؟ ہر مسلمان کہتا ہے کہ شیطان ہے, اور نہ بھی کہتا ہو کم از کم اس کے اعمال گواہ ہے کہ شیطان کا وجود ہے. یہی تو ہوتا ہے کہ آخر میں شیطان نے بہکا دیا, شیطان نے منع کیا, شیطان نے کام کروا دیا. ہوتا ہے نہیں, یعنی کوئی بھی آج شیطان کا منکر نہیں ہے. کل کی مجلس میں آپ نے جملہ سنا تھا دوپہر کی کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اعتراض ہمارے آخری امام کے اوپر کیا ہے. آج عالم اسلام جو سب سے بڑا اعتراض آخری امام کے اوپر کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ یہی تو کرتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سال تک امام زندہ رہ جائے؟ یہی تو اعتراض ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال سے کوئی زندہ رہ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی عمر 1400 سال ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 1400 سال سے باقی ہو؟ اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں. لیکن عزیز و انصاف سے سوچیے, آج اب زرست عالم اسلام کے اوپر اسی بات کے اوپر ہے کہ آج عالم اسلام کو شیطان کے وجود کا انکار نہیں ہے. جبکہ اس طرح سے بتایا شیطان کتنے سال کا ہے, یقین ہے کہ شیطان وجود ہے, کتنے سال کا ہے؟ کم از کم پیغمبر سے پہلے آیا ہے, کم از کم جناب آدم سے پہلے آیا ہے. جو جناب آدم سے پہلے آیا ہے آج اس کے وجود میں شک نہیں ہے, آج اس کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے. آج شیطان کے وجود کو ہر مسلمان مان لیتا ہے. لیکن جہاں رحمان کے نمائندے کی بات آتی ہے, جہاں اللہ کے جانب سے حاضر کی بات آتی ہے, یاد رکھیے کہ اس وقت تک اللہ کے حاضر پر یقین نہیں ہو سکتا ہے جب تک ذکر رحمانی نہ ہو جائے. جب تک ذکر شیطانی رہے گی شیطان کے وجود پہ تو یقین ہوگا, لیکن جس دن سے ذکر رحمانی ہوگی اللہ پر بھی یقین ہوگا, اس کے حاضر پر بھی یقین ہو جائے گا. میں نے جو عرض کیا کہ بس ایک جملہ شیطان کے سلسلے میں قرآن ملتا ہے, یاد رکھیے شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا. لیکن اس شیطان کو بھی اللہ نے قرآن میں کان من الکافرین کہا کہ وہ کفار میں سے تھا, وہ کافر تھا, اس کے کفر کا اللہ نے اعلان کیا. لیکن آئیے آپ غور کیجئے کہ شیطان جو اللہ کا منکر تھا, کیا اللہ کا انکار کر رہا تھا, کیا اسے خالق نہیں مانا؟ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہے, ہمارا خالق وہ ہے. اور صرف خالق نہیں بلکہ اللہ کو ماننے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اختیار بھی اسی کو ہے, صاحب اختیار وہی ہے, اختیار کسی اور کو نہیں ہے. یہ ہے اللہ کو ماننے کا مطلب کہ خالق بھی وہی ہے, صاحب اختیار بھی وہی ہے, جو ولایت کا ایک معنی ہے. لیکن اگر آیات سے ہم غور کریں, کیا شیطان اللہ کو خالق نہیں مانتا؟ یا شیطان اللہ کو صاحب اختیار نہیں مانتا؟ اتفاق تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اس نے اقرار بھی کر لیا, اظہار بھی کیا ہے. جب جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا, جو حکم خدا کا سجدہ تھا, اللہ کا حکم تھا کہ تم سجدہ کرو, لہذا اسے سجدہ کرنا تھا, اس نے انکار کیا کیا ہے؟ پروردگار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کا سجدہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے آگے جھک جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا حکم یہاں پر مان لوں؟ نہیں، تیرا حکم نہیں مانوں گا۔ جملہ کیا کہا؟ کہ پالنے والے، ان کو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ یہ جملہ ہی نہیں بلکہ اعتراف کر رہا ہے کہ پالنے والے میرا خالق تو وہی ہے۔ خود اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا ہے، یعنی میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ پالنے والا تو ہی ہے، پیدا کرنے والا تو ہی ہے، خالق تو ہی ہے۔ اور صرف خالق ہی نہیں بلکہ جو میں نے کہا صاحب اختیار، کہ پورا اختیار اس کو ہو جب اللہ نے اسے نکالا ہے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس نے جملہ کہا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ پالنے والے مجھے مہلت دے دیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں میں انہیں بہکاؤں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ پالنے والے مجھے مہلت دے دے، اجازت دے دے کہ جو صراط مستقیم پر ہیں انہیں بہکاؤں۔ یہ کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ بھائی نکل گیا جا کے بہکائے؟ نہیں، نکلا نہیں ہے، بلکہ جملات کے ذریعے سے اعتراف کر رہا ہے کہ ابھی بھی میں شیطان ہو چکا ہوں، ابلیس ہو چکا ہوں، لیکن اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا صاحب اختیار بھی تو ہی ہے۔ اگر تو مجھے اجازت نہ دے، تو اختیار نہ دے، تو قوت و طاقت نہ دے، تو میں بہکا بھی نہیں سکتا ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ پالنے والے مجھے مہلت دے دے، یعنی مہلت نہیں مانگ رہا بلکہ اعتراف کر رہا ہے کہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ میرا صاحب اختیار بھی تو ہے۔ اب یہاں رک کے جملہ اپنے بھائیوں سے عرض کر دوں کہ شیطان نے کس کو بہکانے کی اجازت مانگی تھی؟ شیطان نے اس دن کس کے بہکانے کے لیے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا؟ ان کے لیے جو صراط مستقیم پر ہیں۔ میں نے درمیان کے ایک مجلس میں جملہ عرض کیا تھا کہ سب صراط مستقیم پر نہیں ہیں، صراط مستقیم تو صرف ایک ہے۔ یاد رکھیے، صراط مستقیم تو صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں ہے۔ جتنے بھی راستے وہ بنائے گئے، جب لوگوں کے بنائے ہوئے تو صراط مستقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ صراط مستقیم تو تنہا ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچا رہا ہے۔ وہ صراط مستقیم ہے کون سا راستہ؟ آل محمد کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہل بیت کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو آل محمد نے بتایا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں کسی اور کو نہیں بہکاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا جو صراط مستقیم پر ہے۔ کم از کم اتنی عقل اس کے پاس بھی تھی کہ جانتا تھا کہ میں غیروں کو بہکا کے کیا کروں گا، ان کے پیچھے زحمت کر کے کیا کروں گا، نتیجہ وہی ہونا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ جتنے بھی اعمال کر لیں بارگاہ الہی میں قبول ہونا ہی نہیں ہے۔ زیادہ ان کے پیچھے زحمت کر کے کروں گا کیا؟ انہیں بہکاؤں گا جو صراط مستقیم پر ہے۔ آج جس کو بھی یقین ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، تو یہ بھی یقین رہنا چاہیے شیطان کسی اور کو نہیں بہکائے گا بلکہ ہم ہی کو بہکائے گا۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد، اب صراط میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی ہمیں نہیں بہکائے گا، کسی اور کو نہیں بہکائے گا، ہم ہی کو بہکائے گا۔ اور تعریف جو ہے، اس نے ہر طریقہ اپنایا ہے بہکانے کا، ہر راستہ اس نے اپنایا ہے، کیونکہ بہکانا انہی کو ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ لہذا آخری وقت تک اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ لہذا اصل کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے، دعا اور تمنا کے ساتھ، کہ جب تک سانس میں سانس ہے ہم صراط مستقیم پہ باقی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صراط مستقیم سے بہکا دے۔ اس لیے کہ شیطان کسی اور کے پیچھے نہیں ہے، انہی کے پیچھے ہے جو حق کے راستے پر ہے۔ تب اس نے اجازت مانگی ہے، اللہ نے اجازت دی، نکل گیا۔ لیکن یہ جو میں اور کہوں، شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا، سجدے بھی کرتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، ساری چیز مانتا تھا، لیکن جب جناب آدم کی بات آئی تو اس نے انکار کیا۔ یعنی کہاں سے انکار کیا؟ اس نے اس وقت انکار کیا ہے کہ جب اللہ کا ایک حکم اس کے دماغ میں نہ سمایا۔ اس نے اس وقت انکار کیا ہے جب اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے اس وقت انکار کیا ہے کہ جب اس کے حلق سے نہ اتری۔ یہ شاید شیطان کا واقعہ قرآن میں گواہ ہے کہ دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں آ جائے، دین اس کا نام نہیں ہے جو تمہارے حلق سے اتر جائے، دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو تم سمجھ لو، بلکہ دین نام ہے حکم پروردگار کا، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں آئے، ہر صورت میں تمہیں ماننا ہے۔ اگر جہاں تک سمجھ میں آئے مانو گے، اور نہ سمجھ میں آئے نہ مانو گے، تو تمہارا بھی حال شیطان جیسا ہو سکتا ہے۔ ورنہ شیطان اللہ کا مخالف نہیں تھا، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کے تو مانتا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ انکار کہاں پر ہے؟ جہاں اس کے دماغ میں نہ سمائی، انکار کہاں پر کیا ہے جہاں اس کے سمجھ میں نہ آئی ہے، انکار کہاں پر کیا ہے جہاں وہ سمجھ نہ سکا، یا کہوں جہاں پر اس کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سجدہ کروں؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو میں نہیں ماننا ہے، جہاں بھی حکم پروردگار ہمیں انجام دینا ہے۔ اب اگر شیطان کو نکالا ہے، شیطان نے انکار کس بات کا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کو تو مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، صاحب اختیار مانتا ہے، لیکن جب اس نے ایک انکار کیا، انکار کس بات کا تھا؟ حکم خدا کا، انکار کس بات کا تھا؟ جانشین اللہ کا، انکار کس بات کا تھا؟ خلیفۃ اللہ کا، انکار کس بات کا تھا؟ اللہ نے ایک حکم دیا تھا اس کا انکار کیا تھا۔ شیطان کا انکار کرنے کے بعد کافر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے انکار ہی سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر حکم خدا کا کوئی انکار کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کا نہ مانے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو اللہ کی مشیت کے مطابق نہ چلے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو دین و شریعت میں اپنی مرضی کو شامل کرنا چاہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا کفر اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا اللہ کے انکار سے کافر نہیں ہے، بلکہ حکم خدا کو نہیں مانا ہے۔ اور شاید شیطان کو آیت میں کافر کہنا اس مرحلے پر اعلان تھا کہ جہاں بھی خلافت کا مرحلہ آ جائے اور کوئی خلافت سے انکار کر دے تو اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی خلافت کا معاملہ ہے۔ اور پھر اگر حکم خدا کی بات ہے، اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے مرحلے پر اللہ کا حکم مانے اور آخری مرحلے پر نہ مانے۔ اگر پہلے دن حکم خدا کے انکار سے کافر ہو سکتا ہے تو آخری دن یا ایھا الرسول بلغ پر تو حکم خدا ہے جو اس حکم خدا کا انکار کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ نے پیغمبر نے صاف صاف کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کے حکم پہنچا رہا ہوں۔ اب جو بھی کسی بھی مرحلے پر حکم خدا کا انکار کر رہا ہوں وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہوا کرتا ہے۔ اور پھر شاید یہی وجہ تھی کہ قرآن نے جو اعلان کیا ہے کہ الیوم یئسن الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کچھ مجمع میں ایسے ہیں جو آپ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، ان کا کفر وہی ہے جو حکم خدا کا انکار والا ہوتا ہے۔ لہذا ان کی مایوسی کا فکر نہ ہو، ان کی مایوسی کا خیال نہ ہو، بلکہ حکم خدا کو پہنچائیے، اللہ کے حکم کا اعلان کیجیے اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان۔ اس لیے کہ اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہو جائے تو ایک ایسا مرکز و محور دنیا کو بتا دیا جائے کہ جس سے وابستگی ہی میں نجات ہوگی۔ اگر کامیابی ہے تو صرف علی سے وابستگی میں، اگر نجات ہے تو صرف علی سے وابستگی میں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ علی صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ علی ہر دور کے لیے، علی ہر دور کی ضرورت ہے، علی ہر دور کی ضرورت، ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو اسی وقت ہے جب علی سے وابستہ ہو جائے، اگر نجات پانا ہے تو اسی وقت ہے جب علی ابن ابی طالب سے وابستہ ہو جائے۔ مولا کائنات کو چھوڑ کر کسی کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ اور آج ہم شکر بجا لائے، خدا بند عالم کا احسان و کرم ہو کہ ہم نے پیغمبر کے بعد اسے مانا ہے جسے نبی نے اعلان کیا تھا، اور تنہا اسی کو نہیں، بس ایک مرحلہ جو ولایت کی بات آئی تھی، اس ولایت کے لیے آل محمد کے ہر گھر میں قربانیاں دی۔ ایک ذات جسے ہم صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، ایک ذات جسے ہم شہزادی کامل کہتے ہیں، ایک ذات جسے ہم بنت نبی کہتے ہیں، جس کی عظمتوں کو ہمارا سلام، جس کے مرتبے تک عام انسان پہنچ بھی نہ سکتا ہو، اتنی عظمتوں کی ہمیں شہزادی کامل۔ آج کوئی بھی مسلمان اس وقت تک دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتا جب تک حضرت سیدہ کا اخلاق نہ کر لے۔ اس لیے کہ صاف صاف ایک حدیث ہے کہ ماں تکاملت النبوت للنبین حتی اقر بفضلها ومحبتها، کہ اس وقت تک کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سیدہ کی محبت کا اقرار نہ کر لے اور سیدہ کی منزلت کا اقرار نہ کر لے۔ یہ اس لیے تھا کہ جب نبی کی نبوت بغیر سیدہ کی محبت و فضیلت کے اقرار کے لیے مکمل نہیں ہو سکتی، تو کیا کسی عام مسلمان کا اسلام بغیر سیدہ کی منزلت کا اقرار کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں یہاں تک لے کر آیا تھا کہ اگر شہزادی کونین کی اتنی عظمتیں تھیں، آج عالم انسان اسلام انصاف سے بتائے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر جانشینی کی بات آئی ہے، نبی کے بعد اگر خلافت کی بات آئی ہے، نبی کے بعد اگر رہبر کی بات آئی ہے، نبی کے بعد اگر حاکم کی بات آئی ہے، تو نبی کریم کے بعد بنت نبی نے کس کو مانا ہے؟ پیغمبر کے بعد سیدہ نے کس کی خلافت کا اعتراف کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کے بعد شہزاد قومین نے کس کو حاکم تسلیم کیا ہے؟ آج اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے، ناز ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد اسے مانا ہے جسے سیدہ نے مانا ہے. لہذا ہمیں اس معاملے میں اپنے انجام کی فکر نہیں ہے، جو انجام سیدہ قومین کا ہوگا وہی انجام ہمارا ہوگا. صلوات علی محمد علی محمد.
کربلا میں بچایا گیا ہے، اگر جناب سیدہ نے قربانیاں دی تھی اور قربانیوں میں بھی اس ولایت کے لیے اتنی عظمت کے بعد جو قربانیاں جناب سیدہ نے دے دی ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور شاید جو قربانیاں ہی اعلان کی کہ تم ولایت علی کو کوئی معمولی اور آسان چیز نہ سمجھنا، آؤ اس ولایت علی کو ہماری نگاہ سے دیکھو. وہ ولایت علی تو اتنی عظمت و اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت پڑ جائے تو میں ساری عظمتوں کے ساتھ اپنی قربانی تو دے سکتی ہوں لیکن ولایت علی پر نہیں آنے دوں گی. میں ساری عظمتوں کے ساتھ اپنے بچے کو کی شہادت و قربانی برداشت کر سکتی ہوں لیکن ولایت خدا پر اب وقت آ جائے، ولایت علی پہ حرف آ جائے. اور جب اس رات نے قربانی دی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں؟ کسی بھی دیندار کے لیے جان چلی جائے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی دیندار کے لیے اگر ناموس پہ وقت پڑ جائے تو آسان نہیں ہوتا ہے. اور جب اہل بیت جیسا دیندار گھرانہ ہو، امام علی جیسا دیندار انسان ہو، یہ عظمت ولایت علی تھی. امام علی جیسا دیندار آپ تصور کیجیے کہ آسان نہیں ہے. اس علی کی نگاہوں کے سامنے سیدہ پر جلتا دروازہ گرا دیا گیا ہے. اس غیرت دار امام علی کی نگاہوں کے سامنے شہزادی کے شکم میں جناب محسن کو شہید کر دیا گیا. لیکن علی ابن ابی طالب نے ایک سیرت ہمارے سامنے بھی پیش کر دی کہ اگر دین کی بات آ جائے، پیغام الہی کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے تو اس دین کو بچانے کے لیے اگر خاموش رہنا پڑے تو علی جیسی ذات بھی خاموش رہ جاتی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب نے خاموشی کے بعد جب اپنے سکوت کو توڑا ہے اور تلوار کو اٹھایا ہے تو اعلان کر دیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر کے بعد میری طاقت ختم ہو گئی تھی، یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر کے بعد میری قوت کم ہو گئی تھی، یہ نہ سمجھنا کہ میں مجبور ہو گیا تھا. جو طاقت بدر و احد میں تھی وہ آج بھی باقی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کیسے دین الہی بچتا ہے. اگر اللہ کا دین خاموش رہ کر بچے گا تو علی خاموش رہ جائے گا، اور اگر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تلوار اٹھانا پڑ جائے تو علی تلوار کو اٹھا لے گا. کہ شاید دو سیرتیں رہتی دنیا تک، ہمارے لیے پیغام ہے کہ ولایت دین کا مطلب ایک جیسا اقدام کر لینا نہیں ہے، ہر وقت آگے بڑھ جانا نہیں ہے، ہر وقت تلوار اٹھا لینا نہیں ہے، ہر وقت قدم بڑھا لینا نہیں ہے، بلکہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ فیصلہ کرنے کہ ہمیں کون سا اقدام کرنا ہے. ہو سکتا ہے کبھی دین الہی اور ولایت کی حفاظت کے لیے اسے خاموش رہنا پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے ولایت کی حفاظت کے لیے اسے زبان کھولنا پڑے. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایک جیسا قدم اٹھانا ہے، نہیں، اصل ہے دین کو بچانا، اصل ہے ولایت کو بچانا، اصل ہے پیغام الہی کو بچانا. جیسے ولایت بچے ویسی بچائی جائے گی، اور اس کو شہزادی سے قربانی دے کر بچایا جائے. آسان نہیں ہوتا ہے جس کے پہلو پر جنتا دروازہ گرا دیا جائے، جس کے شکم میں اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے. اور تاریخ کا ایک جملہ کیا ہے، آخری ایام جب آئے ہیں تو وہی سیدہ جب چلتی تھی تو آسا کے سارے چلتی تھے، وہی شہزادی جب چلتی تھی تو سہارا لے کر چلتی تھی، اور وہی شہزادی سر کے بال سفید ہو گئے، وہی شہزادی ہے کہ کمر جھک گئی. انصاف سے بتائیے دو ڈھائی مہینے میں کیسے مصائب پڑ گئے کہ اس دو ڈھائی مہینے کی مصیبت میں کمر بھی جھک گئی، اس دو ڈھائی مہینے کے مسائل میں سر کے بال بھی سفید ہو گئے. اس عمر میں آسان کے سارے چلے، عمر کیا ہے؟ 18 سال. عزیز و عجب اتفاق بھی ہے کہ اگر شہزادی کی عمر 18 سال تھی
اور اس 18 سال کے سن میں اتنے سخت مصائب کو برداشت کیا تھا. انہیں مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ جس سخت ظالموں نے جنتا دروازہ گرایا ہے, ایک فقیر کی مرثیے کا دسرا ہے, نس تو ادری خبر المسماری سر صدر ہا خبی نسل اسراری, کہ جب سیدہ پہ جنتا دروازہ گرا ہے تو اس دروازے کی جو کیل تھی شہزادے کے سینے میں لگائی تھی. اسی لیے فقیر نے کہا کہ میں اس کیل کے بارے میں نہیں جانتا کہ سیدہ کے اوپر کیسے مسائل کھائے, کس طرح کی مصیبت پڑی ہے جو بہت سے اسرار کو لے کر چلے گی. اسی دل سے سوال کر میں نے اس لیے کہا, ایک طرف عمر 18 سال کی ہے اور جس وقت گئی ہے تو سینے میں زخم لے کر گئی ہے. عزیزوں یہ اتفاقی تو ہے کہ کربلا میں بھی حسین کے قریب جوان کی عمر 18 ہی سال کی, اور جس وقت دنیا سے گیا ہے تو اس کے سینے میں برچھن جانی پر وسط ہوئی ہے. آج آئیے حسین کے قریب جوان علی اکبر کے ماتم کریں. حسین کو اس علی اکبر سے کتنی ڈھارس تھی, ڈھارس ہی نہیں بلکہ کتنا لگاؤ تھا. خود امام حسین نے فرمایا تھا کہ علی اکبر تنہا میرا بیٹے نہیں ہے, علی اکبر تنہا میرا فرزن نہیں ہے, بلکہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے. جب میں اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتا ہوں تو علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں, جب میں اپنے نانا کی زیارت کو چاہتا ہوں تو اپنے علی اکبر پر کیسے چہرے کو دیکھتا ہوں. عزیزو علی اکبر صرف بیٹے نہ تھے بلکہ حسین ابن علی کے لیے نانا کی شبیہ تھے. یہی تو وجہ ہے کہ جب عاشور کے دن خدا حافظ کا ہے ایک جملہ کہا تھا, پروردگار گواہ رہنا اب میں اسے تیری رات بھیجنا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے نبی کے سامنے شادے ہے. عزیز جو ہم شکل پیغمبر ہو امام حسین کا اسے رخصت کر دینا آسان نہ تھا. اور پھر تاریخ کے جملے یہ ہے کہ آخر میں خدا حافظ کا ہے, کہ آخر میں کیوں خدا حافظ کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت زیادہ تھی, ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اولاد تھی لہٰذا جیل میں بھیجا ہے, ایسا نہیں ہے کہ چونکہ بیٹا ہے لہٰذا آخر میں بھیجا ہے. عزیزو امام حسین نے اگر آخر میں بھیجا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو تھی, جانتے تھے کہ جو بھی ہے اسے شہید ہونا ہے اور سب 3 دن کے پیاسے ہیں. اب انصاف سے بتائیے جب سب پیاسے ہیں جو جتنی دیر باقی رہے گا اسے اتنی دیر پیاس برداشت کرنا ہوگی, جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنی دیر پیاسا رہنا پڑے گا. شاید جناب علی اکبر آخر میں اس لیے بھی اجازت دی ہو کہ جانتے تھے کہ بیٹا ہے, آخری وقت تک پیاس کو برداشت کرے, دوسرے پہلے چلے جائیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے. آخری میں اجازت دی ہے اور اداداروں جس وقت اجازت دی ہے منظر کیا تھا, خیمے میں عجیب و غریب منظر ہے جناب علی اکبر کی رخصت کا بھی. آج 8ویں محرم ختم ہو گئی, کل 9ویں محرم یوم تاسوعا ہے, پرسوں عاشور کا دن ہے. احساس سے بتائیے جس وقت علی اکبر نکلے ہوں گے تو عالم کیا رہا ہوگا, جس وقت علی اکبر گئے ہوں گے تو عالم کیا رہا ہوگا. عزیزو جناب علی اکبر کے لیے جملہ بھی ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا تھا, آپ سنتے رہتے ہیں, اور جناب زینب جناب علی اکبر کو بہت چاہتی تھی اور جناب علی اکبر کی ہر تمنا کو بھی پورا کرتی تھی. جو چاہنے والی ہو, جس وقت آقا حسین نے خدا حافظ کہا ہے اپنے بیٹے کو رخصت کیا ہے, ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا علی اکبر پہلے جاؤ اپنی ماں اور بھوبھی سے بھی رخصت ہو لو, اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں اور بھوبھی کا بھی حق ہے. آپ سوچئے جس ماں کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو اور وہ اپنی ماں سے آ کر یہ جملہ کہہ رہا ہو مادر گرامی مجھے خدا حافظ کہو, اس ماں کا عالم کیا ہوگا. اور عزیزو جناب علی اکبر کے لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب علی اکبر اتنے خوبرو اور خوبصورت تھے کہ جس وقت شام میں کسی عورت نے جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تھا تو ایک جملہ کہا تھا کہ پروردگار جس وقت یہ جوان دنیا سے گیا ہو اس کی ماں دنیا میں موجود نہ ہو. کیوں؟ اس نے کہا تھا کیسے اس کی ماں نے اس کی شہادت کو برداشت کیا ہوگا. ہائے علی اکبر جیسا ہمارے بنی ہاشم, علی اکبر جیسا خوبرو, علی اکبر جیسا خوبصورت ماں کے سامنے جب رخصت ہوا ہوگا تو ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اور عزیزو یہی تو وجہ تھی کہ یزید کے لیے بھی ایک جملہ ملتا ہے کہ یزید نے جب جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا ہے تو ایک جملہ کہا تھا کہ حسین ابن علی کے لیے تنہا اس جوان کی شہادت ہی کافی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین باپ تھے, ایک باپ کے لیے علی اکبر جیسا بیٹا چلا جائے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے. عزیزوں سوچو جب دشمن یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اس بات کے لیے کتنا سفر ہوا تھا، اس بات کے لیے کتنی سفر نہیں تھی. اور ایسے بیٹے کو خدا حافظ کہہ دینا، تصورات یہی کہتے ہیں کہ بھوبی جا کر کہا ہوگا اے بھوبی خدا حافظ، تو بھوبی نے جواب کیا دیا ہوگا اے بیٹا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے دے رہے ہو؟ یہی تو کہا ہوگا اے بھوبی اماں آپ مجھے بچا لیجیے یا اپنے بھیا حسین کو بچا لیجیے، اس لیے کہ مردوں میں میرے اور آقا کے سوا کوئی بات ہی نہیں رہا ہے. جناب زینب نے جیسے یہ سنا ہوگا کہ میرے بھیا کے معاملہ ہے، خدا حافظ تو کہہ دیا ہے، ماں نے بھی خدا حافظ کہا ہے. لیکن عزیزو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر خیمے سے نکلے تو نکلنے کا انداز یہ تھا کہ دشمن یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا. ماجرا کیا تھا عزیزو؟ ماجرا یہ رہا ہوگا کہ جس وقت علی اکبر نکل رہے ہو گے کبھی ماں پکڑ کے آگے بڑھ کے روک لیتی ہوگی، کبھی بھوبی بڑھ کے روک لیتی ہوگی، کبھی چھوٹی سکینہ یہ کہتی ہوگی اے بھیا ہمیں کس کے سارے چھوڑا جائے. اور جس وقت آقا علی اکبر نکلے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے اس طرح سے نکلے ہوئے جیسے بڑے کے اندر جوان کا جنازہ نکلتا ہے. ہزاداروں نکلے ہیں مقتل کی طرف آئے اور یہاں پر پہنچے بس ایک جملہ ہے، بہت سے افراد یہاں پر ایسے بھی بیٹھے ہیں، خدا نے جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے جوان بیٹے ہیں، خدا جوانوں کو سلامت رکھے، خدا بیٹوں کو سلامت رکھے. عزیزوں ایک باپ کے لیے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک اولاد کے لیے نوجوان اولاد کیا ہوا، ایک باپ کے لیے نوجوان اولاد کیسی ہوا کرتی ہے. عزیزوں اگر باپ اپنے نوجوان کو دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، ہر باپ یہی تو تمنا کرتا ہے کہ میرے باپ میرا بیٹا باقی رہے، ہر باپ یہی تو تمنا کرتا ہے کہ میرے باپ میرا بیٹا زندہ رہے. عزیزوں یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا باپ یہ چاہتا ہے کہ چاہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں لیکن میرا نام زندہ رہ جائے. عزیزو حسین نے خدا حافظ کہا لیکن تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جس وقت امام حسین نے خدا حافظ کہا ہے جناب علی اکبر کچھ دور آگے بڑھے ہیں، ابھی آگے بڑھ رہے ہیں کانوں میں آہٹ محسوس ہوئی، جب کانوں میں آواز آئی آہٹ محسوس کی مڑ کے ایک منظر دیکھا ہے. عزیزو منظر کیا تھا کہ جوان بیٹے منظر دیکھے کہ موڑا باپ کمر کو تھام کر اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا لیکن تڑپ رہے ہیں بے چین ہیں. اور سوچو جب باپ اتنا بے چین ہو تو ماں کا کیا عالم ہوتا ہے، جب آقا حسین کی ایک حیثیت ہے تو خیمے میرا باپ کا عالم کس خیمے میں ہوں میرے اللہ کا عالم کیا رہا ہوگا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب ام لیلہ نے آخری مرحلے میں دعا بھی کی تھی پروردگار، اس لیے کہ آقا حسین کے چہرے کی عجب کیفیت دیکھی، سوال کیا تھا کہ آقا خیر تو ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ لبیک میں لینا میرا لال مقدم ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بہادر آیا ہے، اے ام لیلہ میرا لال تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اور آنے والا دشمن پانی پیے ہوئے ہے سیر و سیراب ہے، اے ام لیلہ دعا کرو کہ میرا لال دشمن پہ کامیاب ہو جائے. ابھی لو جناب ام لیلہ نے دعا کی تھی، دعا یہ کی تھی کہ پروردگار میں لیلاد کو مجھ سے ملا دوں. عزیزوں یہ دعا پوری ہوئی، یہ تمنا پوری ہوئی لیکن کس عالم میں پوری ہوئی؟ جناب علی اکبر جس وقت واپس آئے ایک جملہ نے بار ذاکرین بیان کرتے کہ جناب زینب نے جناب علی اکبر کو پالا تھا اور ہر تمنا جناب زینب پوری کرتی. ایک دفعہ امام حسین نے جناب علی اکبر سے شکوا کیا کہ میرے لال تم اپنے باپ سے کچھ مانگتے نہیں ہو، اے میرے بیٹے تم مجھ سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے ہو. جواب کیا دیا تھا بابا جان میری ہر تمنا کو میری بھوبی پورا کر دیتی ہے، میرے ہر مطالبوں کو میری بھوبی پورا کر دیتی ہے. امام حسین نے فرمایا تو بیٹا اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو، جاؤ تمہارے دادا تمہیں آب و کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس میں نے ختم کیا، اس حالت میں آئے ہیں، اس کیفیت میں آئے ہیں کہ جناب ام لیلہ سے ملاقات نہ ہوئی۔ شاید وجہ یہی تھی کہ امام حسین جانتے تھے کہ اگر اس طرح کے زخمی حالت میں علی اکبر کو ام لیلہ نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے ماں برداشت نہ کر سکے، ہو سکتا ہے ام لیلہ کو برداشت نہ ہو، لہذا خیمے کے باہر عزت لال کو بنا مل گیا ہے۔ اور بس ساری منزلیں گزری ہیں، ایک منزل وہ آئی، تین دن کے پیاسے تھے، کتنی دیر رکھتے، آگے بڑھ رہے ہیں، اسی اثنا میں نیزہ جناب علی اکبر کے سینے میں لگتا ہے۔ ادھر نیزے کے سینے پہ لگنا تھا، جناب علی اکبر سے بولے تو سملا لگے گا۔ یہاں جو تاریخ کا جملہ ہے کہ جب سینے پہ نیزہ لگا ہے، نیزہ ٹوٹ گیا ہے، جناب علی اکبر نے سڑک کے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور جس وقت باہیں ڈالی ہیں گھوڑے کے سر کے اوپر جناب علی اکبر کا سر آیا ہے اور سر سے خون جاری تھا اور یہ خون اس رہوار کی آنکھوں میں پہنچ گیا۔ اب جو تاریخ کا جملہ ہے، ادھر اس کی آنکھوں میں خون پہنچا، اب رہوار کو بھی کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کس عالم میں جناب علی اکبر ہیں، اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں اور چونکہ رہوار کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ایک دفعہ وہ علی اکبر کو لے کے دشمن کی پیروں کے درمیان چلا گیا۔
پہنچے ہیں
منظر کیا ہے؟ عجیب بے چینی کا عالم تھا. جناب علی اکبر ایک پیر کو کھینچتے تھے, ایک پیر آگے بڑھاتے تھے, دوسرا پیر کھینچتے تھے, یہ پیر آگے بڑھاتے. سوال کر لیا بیٹا خیر تو ہے؟ فرمایا بابا جان سینے میں بچی کیا نہیں دے بچ گئے. میں عرض نہیں کروں گا امام حسین نے اس امتحان کی منزل کو بھی طے کیا ہے, لیکن کس طرح سے طے کیا ہے وہ تنہا آقا حسین جانتے ہیں. آج کی جو اولادیں ہیں خدا اولادوں کو سلامت رکھے. ذرا سوچو حسین جیسا باپ ہو, علی اکبر جیسا بیٹا ہو, اور اگر بیٹے کے کلیجے سے بچی کیا نہیں نکالنا ہو, امتحان کی منزل سے بھی گزرے ہیں. بیٹے نے سڑک کے گلے میں باہیں ڈال لی, بیٹا خدا حافظ کہہ کے چلا گیا. اب حسین ہے, علی اکبر کا لاشا ہے. اس میں نے خط پر کیا زیادہ ہے, آپ بھی بہت سے جوان ہیں, خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے. آگے ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ آج کی سب میں ہم سب مل کے آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کرے مولا کاش یہ نوجوان کربلا کے میدان میں ہوتے,
ابھی تو ختم ہوئی مسجد, آپ دل